तफसीर आयत नंबर 29 से 32 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अच्छे अमल करते हैं उनको भी मैं जानता हूं और जो बुरे अमल करते हैं उनको भी मैं जानता हूं। क्योंकि जब आप दावत दे रहे थे तो अहले मक्का झुटला रहे थे, ज्यादतियां कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है, फआरिद अमन तवल्ला कहा जा रहा है कि बस। अब देखिए फा जो है इसने क्या किया, पूरी बात को समेट कर रख दिया कि बस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे एराज कर लीजिए। किन से? अमन तवल्ला, जो मुंह फेर ले। तवल्ला वल्ला का मतलब होता है जैसे रुख फेर लेना, पीठ फेर लेना। तो जो रुख फेर ले किस चीज से, अन जिक्री ना, क्योंकि वल्ला के बाद अन भी आ गया ना कि मुकम्मल तौर पे रुख बदल लिया। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुंह फेर ले हमारे जिक्र से, अन जिक्री ना हमारे जिक्र से, तो आप उससे एराज कीजिए, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अब यहां पे ये जो कहा जा रहा है कि हमारे जिक्र से मुंह फेर ले, तो जिक्र से के क्या मानी है? जिक्र के जो है वो तीन मानी हो सकते हैं। नंबर एक, जो कुरान की, कुरान को सुनना ना चाहे। आप देखें ना कि सूरत में कुरान वही की अहमियत पर कितनी बात हो रही है। तो जो कुरान सुनना ही नहीं चाहते तो आप भी उनको उनके हाल पर छोड़ दे। दूसरी बात क्या है कि इससे मुराद नसीहत भी हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो समझाया करते थे, जो नसीहत किया करते थे। और तीसरे इसके मानी ये भी हो सकते हैं कि वैसे ही जो है वो ऐसी बातें, ऐसी नसीहतें जिससे जो है वो लोगों के दिल जो है वो नरम पड़ जाए। तो बहरहाल दो मानी ज्यादा मारूफ हैं, एक तो ये कि कुरान और दूसरा आम नसीहत, महज नसीहत। तो आप जो भी सुनना नहीं चाहते तो उनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त गम करते थे, उनके पीछे पड़ते थे और जो थे वो परेशान होते थे कि ये दीन को कबूल क्यों नहीं करते। और कुरान कहता है कि क्या आप अपने आप को हल्का नहीं कर लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए बहुत परेशान रहते थे, तो कहा कि बस उन्हीं को सुनाइए जो सुनना चाहते हैं, उन्हीं को समझाइए जो के समझना चाहते हैं। फिर इसके बाद जो है क्या फरमाया, वलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, तो नहीं वो चाहते, वलम युरिद और नहीं वो इरादा रखता और नहीं वो चाहता, इल्लल हयात दुनिया मगर दुनिया की जिंदगी। तो अहले मक्का जो थे वो कुरान से एराज क्यों करते थे, वो कुरान को क्यों नहीं सुनना चाहते थे, तो यहां पे वजह बताई जा रही है। और आज भी वो लोग जो कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाना चाहते, कुरान में हो गौतजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रत ए किरदार, तो जो कुरान पढ़ना नहीं चाहते, उस पर अमल करना नहीं चाहते, उसको अपनी इंफरादी और इज्तमाही जिंदगी का कानून बनाना नहीं चाहते, तो वजह बताई जा रही है कि उसकी असल वजह क्या है, उसकी बीमारी क्या है, इसको आप हाईलाइट करें। कलम युरिद इल्लल हयात दुनिया, उनकी असल वजह यह है कि वो अपनी, उनकी जिंदगी का मकसद जो है ना सिर्फ दुनिया है, ये दुनिया की जिंदगी, दुनिया की मरगूबात और दुनिया की ये जो जाहिरी चमक दमक है और दुनिया की जो मरगूबात है, इससे हटकर वो किसी दूसरी चीज के पर सोचने के लिए आमादा ही नहीं है, किसी दूसरी चीज पर सोचने के लिए ये तैयार ही नहीं है। तो दुनिया की मोहब्बत जो है वो क्या है कि वो आखिरत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और ईमान लाने की भी, कोई ईमान अगर नहीं लाता तो इसकी सबसे बड़ी रुकावट है। तो जिन लोगों ने कुरान की दावत से एराज किया, नबी की जो नसीहत थी उनका पैगाम था उनसे एराज किया, तो अल्लाह ताला उनकी सिफत बता रहे हैं कि उनकी सिफत यह है कि ये सिर्फ दुनिया चाहते हैं, इनका मकसद दुनिया है। और दुनिया क्या है कि खाना, कमाना, सोना, रहना और रंगरलियां मनाना, ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई, تو بعد والی زندگی موت کی زندگی کے لیے یہ تیاری کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں. مزید آگے کیا فرمایا, ذالک مبلغهم, تو مبلغ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے, بالاغین, اور بلغا کیا ہوتا ہے, یہ جیسے کسی جگہ پہنچ جانا نا, تو مبلغ, مبلغ جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی پہنچ کی حد, یہ ہے ان کی پہنچ کی حد, من العلم علم, کہ ان کے علم کی یہی انتہا ہے, معنی یہ ہے کہ یہ ان کے علم کی پہنچ ہے, یہ ان کا علم پہنچا ہے کہاں تک کہ جتنی بھی یہ ترقی کریں, جتنا بھی پڑھ لیں, جتنی ڈگریاں لے لیں, پی ایچ ڈی کیوں نہ کر لیں, ستاروں پر کیوں نہ چلے جائیں, جتنی بھی آگے بڑھ جائیں, ان کا سارا غور و فکر, ریسرچ, مقصد صرف اور صرف دنیا ہے اور دنیا کی محبت ہے, آخرت کی زندگی کی ان کو کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے. سورۃ روم میں بھی آپ پڑھ چکی, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا, اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا, لہٰذا تم باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو. تو دنیا کیا ہے, یہ فانی ہے, ناپائیدار ہے, آخرت ہمیشہ بھی ہے, باقی رہنے والی ہے. تو عقل مندی پھر کیا ہے, عقل مندی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں, یہ نہ ہو کہ دنیا کی محبت ہمیں آخرت کی تیاری سے جو ہے وہ روک دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا, حب الدنیا راس و کل خطیہ, حب الدنیا راس و کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. بدگمانی انسان کیوں کرتا ہے, غیبت کیوں کرتا ہے, وراثت کو تقسیم کیوں نہیں کرتا, لڑائیاں کیوں کرتا ہے, آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتا, ایمان کیوں نہیں لاتا کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں آپ کی ایک بڑی خوبصورت دعا بھی تھی کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ, ہمارے اللہ, ہمارے دین میں کوئی مصیبت مت بھیج, لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہم منا, اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا دے, ولا مبلغ علمنا, اور ہمارے علم کی پہنچ مت بنا دے کہ بس دنیا ہی ہمارے علم کی حد نہ ہو, کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف دنیا کے لیے. تو کہاں کے لیے کرنا چاہیے, آخرت کے لیے کرنا چاہیے, اور دنیا کے لیے نہیں, آخرت کے لیے جینا چاہیے. تو دنیا میں رہنا ہے, آخرت میں جینا ہے, اسی چیز کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیسے فرمایا, آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃن خدیرۃن, کہ دنیا حلوۃن میٹھی ہے, شیریں ہے, خدیرۃن سرسبز ہے, شاداب ہے, بہار ہے, وان اللہ مستخلفکم فیہا, اور بے شک اللہ نے تمہیں اس میں جو ہے وہ خلیفہ بنایا ہے. ینظورا کیوں خلیفہ بنایا, تاکہ وہ دیکھے کیف تعلمون, کہ کیسے تم عمل کرتے ہو. فتقوا الدنیا, پس دنیا سے ڈرو, پس دنیا سے بچو, یہ حدیث امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کہا کرتے تھے اپنے صحابہ کو, بار بار یہ کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو. تو یہاں پہ مرض بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, لوگ آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنا, اور دنیا صرف ہیرے جوہرات اور زیور اور ڈالر اور گھر اور گاڑی نہیں ہے, بلکہ ہماری خواہشات بھی دنیا ہیں, بلکہ ہمارا سونا بھی دنیا ہے, بلکہ ہمارا علم بھی دنیا, کہ ہر وہ چیز جسے بس ہم یہاں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ, مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تعلیم حاصل کی, کسی نے جو ہے وہ بی اے کیا اور کسی نے ایم اے کیا, کسی نے ڈاکٹری کی ڈگری لی اور کسی نے جو ہے فارمیسی کی، کسی نے پی ایچ ڈی کی، تو جو بھی علم ہے یہ کس لیے حاصل کیا؟ کہ دنیا زیادہ زیادہ مجھے جاب مل جائے، ڈاکٹری کے اس سے زیادہ پیسے کمائے جائیں گے، فارمیسی اس سے بھی زیادہ پیسے کمائے جائیں گے، تو جو علم حاصل کیا تاکہ رشتہ اچھا ہو جائے، تاکہ مجھے لوگ واہ واہ کہیں. تو یاد رکھیے کہ اہل مکہ کا جو علم تھا ان کے علم کی انتہا کیا تھی؟ بس دنیا کی زندگی. انا ربا کا ہوا عالم، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن دل عن سبیلہ، اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے. تو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے. وہ ہوا عالم، اور وہ خوب جانتے ہیں، بمن اہتدا، اسے بھی جو کہ ہدایت یافتہ ہے. تو اہل مکہ الزام لگاتے تھے نا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں. شروع سورت میں بھی یہی بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور یہاں پہ اب پھر دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اللہ کے پاس ہے. عالم اسم تفضیل ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے، کون غلط راستے پر ہے، اور کون جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. تو یہاں پہ اللہ کے علیم اور خبیر ہونے کا تصور بھی ہے، اور دنیا پرستوں کو ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ اللہ کا علم تمام علموں پر جو ہے وہ محیط ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ آیت تو بس ایسے لگتا ہے کہ کلیجہ پھٹ جائے گا نا، جیسے سینے کو چیر نہیں دیتی، دل کو کوئی چیز چیر دے. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، ہر ہوا کا ہر جھونکا، گویا کہ کائنات میں سے معمولی چیز بھی جو ہے نا، اور بڑی سے بڑی چیز بھی، وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی خدائی، اللہ کے کرشمے، اللہ کے عجائبات، اللہ کی قدرتیں ان پر جو ہے وہ کیا ہے، ان پر تعریف کر رہی ہے، اس پر اللہ کی حمد اور ثنا کے گن گا رہی ہے. تو اے انسان، تو اللہ کے آگے کیوں نہیں جھک جاتا؟ اللہ کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں. ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پہ اللہ تعالی کی قدرت، اللہ کے کمال، اللہ کی بادشاہی اس کو بتایا جا رہا ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہی میں حصے دار ہیں. یہاں پہ اس کی تردید کی جا رہی ہے، کسی کا حصہ نہیں جو اللہ کے اقتدار کو چیلنج کر سکے. تو اللہ کی بادشاہی کیسی ہے؟ مکمل بادشاہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی علم ہے، لیکن مکمل علم تو نہیں ہے نا. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس بھی گھر ہے، زیور ہے، کپڑے ہیں، لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اور پھر اس کی ایک حد ہے. لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، لا محدود ہے، مکمل ہے. تو یہ جو کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، تو معنی کیا ہے اس کے؟ اصل میں اللہ تعالی لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان لے آئے گا، ہدایت پر آئے گا، اللہ جانتا ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی گمراہی پر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اپنا نقصان ہے. تو کیا بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بادشاہ ایسا زبردست ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک، تو لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو. تو یہاں پہ یہ بات کہ تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ جب مالک ہے، مختار ہے، اکیلا بادشاہ ہے، جب وہ بدلہ دے گا نا تو کوئی اس کو بدلہ دینے سے روکے گا نہیں. تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساؤ بما عملوا، برائی کی ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیا. तो असाउ जो है इसके मानी क्या है, यानी ये सू से है, और जिन्होंने भी अमल किए कैसे, बुरे अमल किए, तो ताकि अल्लाह उन लोगों को बदला दे। तो असाउ बुराई करने वाले, और बुराई करने वाले बिमा अमेलू जो उन्होंने अमल किया। और आप अगर जरा सा गौर करें तो यहाँ पे अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो बादशाह कयामत के दिन जो है वो दारुल जजा और सजा में जो बुरे अमल करने वाले हैं उनको उनकी गुनाहों का, उनकी बुराइयों का जो है वो बदला देगा। तो असाउ पहले आया कि वो लोग जिन्होंने बुराइयां की, फिर आया बिमा अमेलू साथ इसके जो उन्होंने अमल किए। तो आखिरत का मकसद क्या है कि ताकि बुरेओं को उनकी बुराई का बदला दिया जा सके। तो और शुरू में अल्लाह ताला के मुख्तार और अल्लाह के बादशाह होने का भी जिक्र किया, ताकि अल्लाह जब बुरों को उनकी बुराई का बदला देगा तो अल्लाह के हाथ को कोई पकड़ नहीं सकता। वो लोग जो शिफात के अकीदे पर बैठे हैं और वहां पे उनका ये अकीदा महज नफ्स का फ्रेम निकलेगा, तो कोई जो है फिर क्या करे, क्या होगा कि कोई भी जो है ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी को शिफात ना करने दे तो कोई उसको अल्लाह को रोक दे। वायजिया और वो बदला दे, अल्लाजीना उन लोगों को, अहसनू जिन्होंने नेकी की, बिल हुस्ना भलाई के साथ। अब आप देख लें कि अल हुस्ना और फिर उसके साथ अहसनू है ना, आसनू और बिल हुस्ना, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो आई हैं। तो इनका मकसद क्या है, ये बताना मकसूद है कि एक तरफ जो है वो असाऊ हैं और दूसरी तरफ आसनू जैसी नेकियां करने वाले हैं, एहसान के दर्जे की नेकियां करने वाले। तो जिन लोगों ने नेकी और नेकोकारी की जिंदगी बसर की होगी तो अल्लाह उनको सिला देगा, उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। अल्लज़ीना अहसनू बिल हुस्ना, अब ये कौन लोग हैं जो के एहसान के दर्जे की नेकियां करते हैं? अल्लाजीना ये वो लोग हैं, यजतनेबूना जो बचते हैं, इज्तनाब करते हैं, पहलूते ही करते हैं, कबायर अल इस्मी बड़े बड़े गुनाहों से, वल फवाहिशा और बेहयाई से। और आप सूरत निसा में भी पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, आपने सूरत निसा की आयत नंबर 17 और 18 में भी ये बात पढ़ी कि अल्लाह ताला जो है बताते हैं कि वो लोग जो के फवाहिश और इस्म से बचते हैं, तो कबीरा गुनाहों से बचते हैं तो अल्लाह उनके छोटे गुनाह फिर माफ कर देता है। अब यहाँ पे भी कबायर अल इस्म वल फवाहिशा, तो कबायर जो है क्या है, ये जमा है कबीरा की, और कबायर साथ ही इस्म आ गया, और इस्म से मुराद वो गुनाह है जो के जिसमें जुल्म और ज्यादती की जाए, और फाहिशा जिसकी फाहिशा तो वाहिद है, फवाहिश जमा है, इससे मुराद खुली हुई बेहयाइयां और बदकारियां हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो लोग फवाहिश से भी बचते हैं और इस्म से भी बचते हैं। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि ये लोग जो हैं ये कबीरा गुनाहों से बचते हैं, और अल्लाह ताला बार बार कुरान में इसका जिक्र करते हैं कि कबीरा गुनाहों से बचना ही दरअसल अल्लाह को जो है वो पसंद भी है और अल्लाह को मतलूब भी है, और अल्लाह ऐसे लोगों को उनकी नेकियों का जो है वो बदला देगा। और साथ ही दूसरी बात भी है कि इल्ला लमम, मगर छोटे गुनाह। तो लमम जो है ये किसे कहते हैं, लमम के मानी क्या है, आप देखिए कि लमम के मानी है अरबी जबान में लमम का लफ्ज किसी चीज की थोड़ी सी मिकदार या उसके खफीफ से असर या उसके महज कुर्ब या उसके जरिए से या उसके जरा सी देर के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन आप नोट कर ले, अलम्मा बिल मकान, वो शख्स थोड़ी देर के लिए मकान पर ठहरा, अलम्मा बिल मकान। या फिर कहते हैं अलम्मा बिल ताम, इसने थोड़ा सा खाना खाया। या फिर कहते हैं बही लमम, उसको उसका दिमाग थोड़ा सा किसका हुआ है। बही उसको लमम है, लमम का मतलब क्या है, کہ تھوڑا سا جنون ہو گیا ہے. تو اب وہ شخص جس نے گناہ نہیں کیا مگر وہ گناہ کے قریب پہنچ گیا تو اس کے لیے آتا ہے لمم. تو عرب کیا کہتے تھے؟ عرب کہتے تھے جیسے مثلاً درا بہو ما لمم القتل, فلاں نے اس کو اتنا مارا کہ بس مار ڈالنے میں تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی, قتل کرنے میں تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی. تو لمہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تھوڑے سے کے لیے آتا ہے. اچھا اب یہ جو استعمال ہوتا تھا عربوں کے ہاں, اس کی وجہ سے لمم کے پھر کیا معنی بتائے گئے, مفسرین نے کیا بتائے؟ بعض یہ کہتے ہیں لمم سے مراد چھوٹا گناہ ہے, بعض یہ کہتے ہیں کہ آدمی عملاً کسی بڑے گناہ کے قریب پہنچ جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے. بڑے گناہ کے قریب پہنچ گیا مگر اس کا ارتکاب نہ کرے. مثلاً چوری کے لیے جائے مگر چوری کی نہیں. مثلاً کسی غیر عورت سے جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے, اس سے مل رہا ہے, ہاتھ وغیرہ لگا رہا ہے, لیکن زنا کا اقدام نہیں کیا. لمم یعنی اس زنا سے پہلے کی چیزیں ہیں, اگر زنا کرتا تو گناہ کبیرہ ہے. تو لمم کیا ہے؟ اس سے پہلے کا عمل. تو بہرحال بعض پھر کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑے گناہ کے قریب پہنچا مگر ارتکاب نہیں کیا. بعض کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے گناہ میں مبتلا ہوا پھر اس سے باز آ گیا. کہ مثلاً بڑے گناہ کے قریب پہنچ گیا, چھوٹے چھوٹے سارے مراحل طے کرتا ہوا آخری مرحلے تک پہنچ گیا لیکن پھر اس نے وہ کام نہیں کیا. جیسے یاد ہے کہ کسی نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ حدیث آپ کو میں نے سنائی تھی کہ کچھ اس کو کیا کیا تھا, عورت کو کچھ پیسے دیے تھے یا کچھ زیور یا جو بھی اس نے مال دیا تھا, اور اب اس سے وہ غلط تعلق قائم کرنا چاہتا تھا. جب لٹا دیا اور لٹا لیا اور غالب آ گیا اور عین وہ عمل جب وہ کرنے والا تھا تو اس عورت نے کہا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈر کہ یہ کام پہلے کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا نا. تو وہ جو تھا وہ ڈرا یہاں تک کہ اس نے اس کو پھر چھوڑ دیا نا. آپ سوچیں, تصور کریں اس بات کا. تو یہ ہے کہ بعض یہ کیا کہتے ہیں کہ آدمی کا گناہ, آدمی کے اندر گناہ کا خیال, اس کی خواہش, اس کا اس نے ارادہ تو کر لیا, غالب بھی آ گیا مگر عملاً اقدام نہیں کیا. اچھا صحابہ اور تابعین نے پھر مختلف باتیں کہیں ہیں. مثلاً ایک قول یہ ہے کہ وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد آدمی کا کسی بڑے گناہ یا کسی فحش فعل میں کچھ دیر کے لیے مبتلا ہو جانا اتفاقاً بھی اور پھر اسے چھوڑ دینا. پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لیے دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی اور آخرت میں بھی جن پر عذاب دینے کی کوئی وعید نہیں فرمائی گئی. پھر ایک رائے یہ ہے جیسے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ کا خیال دل میں آنا ہے مگر عملاً اس کا ارتکاب نہ کرنا ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ سورت نساء کی آیت 31 کو بھی دیکھ لیں. تو سورت نساء کی آیت 31 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وہاں پہ جو گناہ ہیں اس کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اور اگر تم بڑے گناہ سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے, دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ پہ تم کو داخل کر دیں گے. تو کبیرہ گناہ جو ہیں کون سے ہیں؟ تو کبیرہ گناہ کی تعریف کو آپ یاد کر لیں, پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. ایک ہے کبیرہ گناہ اور ایک ہے صغیرہ گناہ. تو کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہو. کہ وہ گناہ جسے کتاب و سنت کی نسے سرین حرام قرار دیا ہو، یا نمبر دو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، نمبر تین اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی ہو، نمبر چار اس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، نمبر پانچ اس کے کرنے والے پر نزول عذاب کی خبر دی گئی ہو۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں بہت سے پڑھ چکی ہیں پہلے بھی، جیسے شرک ہے، جادو کرنا ہے، قتل کرنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی ہے، وراثت کے مال کی تقسیم نہ کرنا ہے، ماں باپ کو گالی دینا ہے، اور بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو آپ کم از کم جو ہیں، پہلے بھی میں نے آپ سے فہرست بنوائی تھی، آپ اب تک تو اور زیادہ آپ نے پڑھ لیا ہے، تو آپ جو ہے 20 کبیرہ گناہوں کی جو ہے نا فہرست بنائیں۔ اچھا اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، تو کبائر الاثم سے بھی بچتے ہیں اور فواحش سے بھی۔ اور پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ پھر اس کے معنی یہی ہیں کہ فواحش سے مراد کیا ہے، بے حیائی کے کام۔ تو بے حیائی کے جتنے کام ہیں نا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، جیسے زنا ہے، عمل قوم لوط ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر کیا آتا ہے، اریانی اور فحاشی کے جو بھی اور طریقے ہیں۔ تو فواحش میں یہ چیزیں بھی شامل کی، حتیٰ کہ گالی دینا بھی فواحش میں آتا ہے نا، بھیک مانگنا بھی اس میں آتا ہے، سود بھی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ساری باتیں ہیں۔ الا لمم، لمم کا مطلب پھر کیا ہوا، الا کہ کچھ قصور اسے سرزد ہو جائے۔ سمجھ آگی بات کی؟ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو چھوٹا موٹا گناہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ الا اگر کچھ قصور اسے سرزد ہو جائے، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ ان ربا کا واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، واسع بہت وسیع ہے، المغفرہ۔ اور مغفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مغفرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ڈھانپ لیا جائے، اور کیسے ڈھانپا جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، جو اس کے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے، اور اس کے گناہ جو ہیں ان کو چھپا دے۔ مغفرت ٹوپی کو بھی کہتے ہیں نا، جو سر کے بالوں کو چھپا لیتی ہے، تو اللہ کی مغفرت جو ہے اس کے گناہوں کو چھپا دے، ظاہر نہ کرے کسی پہ بھی، بالکل معاف کر دے۔ تو یہاں پہ یہ اصل بات پھر جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے جب اس کے اندر دو چیزیں پائی جائے، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ نمبر ایک کہ جب جو ہے وہ اللہ کا خوف نہ ہو اور کبر کے ساتھ کیا جائے، کہ اتنا زیادہ مسلسل کر رہا ہے انسان، کوئی گناہ صغیرہ ہے لیکن مسلسل کر رہا ہے، کیونکہ گناہوں کا اصرار مسلسل کرنا کیا ہے کہ پھر اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور کب کرتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، استکبار اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ مثال یاد رکھیے گا، مثلا آگ کا بڑا سا لو آپ نے تیار کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹی لکڑیوں کو اٹھا کر آپ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر وہی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آگ کا بہت بڑا الو بن جاتی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ پھر بہت بڑے گناہ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا اصرار، گناہوں پر بار بار چلنا اور کرنا انسان کے لیے کیا ہے کہ اس کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک برائی، ایک گناہ جب انسان مسلسل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کبر پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے، نیکی وہ شعوری طور پر کرتا ہے، یہی ہے متقین کی صفت جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں، جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صغیرہ گناہ پر اگر اصرار کیا جائے، عادت انسان کی بن جائے، تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. یہ نہیں کہ پھر لمم سمجھ کر جو ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو بہت سے لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا, کوئی نہیں مسئلہ. تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ جو ہے الرحمن الرحیم ہے, تو ساتھ ہی مالک یوم الدین بھی ہے, انصاف کے دن کا مالک بھی ہے. یہ ہے بڑی اہم بات. ہوا عالم بکم اذ انشاکم, ہوا وہی عالم زیادہ جانتا ہے. فرمایا کہ وہ جانتا ہے بکم تم کو, اذ انشاکم جب اس نے زمین سے تم کو پیدا کیا, من الارضی سے زمین. تو انشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا, پھیلانا. تو اس نے جو ہے تمہیں زمین سے پیدا کیا, انسان مٹی سے بنا ہے نا, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, تو ابتدا انسان کی مٹی سے ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ, اور جب تم جنین تھے. اجنتن کیا ہے؟ اجنتن جو ہے یہ اصل میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے. تو جنین واحد ہے اور اجنتن جمع ہے. تو جس طرح جن نظر نہیں آتے, جنت نظر نہیں آتی, تو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آتا, اس لیے اس کو جنین یا اجنتن کہتے ہیں. اور جب تم تھے بطون میں, بطن کی جمع ہے بطون, کہ تم پیٹوں میں تھے, امہاتکم اپنی ماؤں کے, تو تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین میں تھے. مطلب کیا ہے؟ تمہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ تم پیدا ہو گئے کہ نہیں, تمہاری ماؤں کو بھی نہیں پتا تھا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ اصل میں جو ہے وہ ایک تو یہ کہ انسان کی ابتدا کیا ہے, پانی, کیچڑ, مٹی, اس سے انسان وجود میں آیا, ایک ذرا سی حقیر سے, مطفے سے, ایک بوند سے, اور پھر انسان جو ہے وہ کیسی بڑائی کرتا ہے اور کیسے شرک کرتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے. کہا کہ اے انسان تو اپنی حقیقت پر غور تو کر, اللہ تجھے اس وقت سے جانتا ہے جب تو جو ہے تجھے اللہ نے پیدا کیا, جب تو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین میں تھے. ساتھ ہی کہا فلا تزکوا انفسکم, تم اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو. فلا تزکوا, بس تم اپنی پاکی کا دعویٰ نہ کرو. انفسکم, اپنے نفوس کا. ہوا عالم بمن اتقا, وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. اہل مکہ اپنے حسب نسب پر جو تھے وہ فخر کرتے تھے, اور جو تھے وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں حرم جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے اور پانی پلانے والے. تو اپنی تعریف کرنا, اور کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم تو ہماری نسل, ہمارے پیچھے اباؤ اجداد میں, ہمارے اباؤ اجداد میں بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی پاک دامنی کی حقائق کو زیادہ نہ بڑھاؤ. اتنی نہ بڑا پاک یہ دامہ کی حقائق کہ میں, تم بڑے پاک ہو, تم بڑے اچھے ہو, تم بڑے بہترین ہو. تو یاد رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے سب کو. تو اس سلسلے میں اپنا تزکیہ کرنا سے مراد اپنی تعریف کرنا, اپنے منہ میاں مٹھو بننا, اسے اسلام منع کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نام بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے جس سے اپنی بڑائی اترانا اور فخر کرنا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہو. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میرا نام برہ تھا, برہ نیکی سے. رسول اللہ نے فرمایا اپنی جانوں کا تزکیہ نہ کرو, یوں نہ کہو کہ میں نیک ہوں, اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں نیکی کرنے والے قوم ہیں, اس کا نام زینب رکھ دو. یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا. پھر اسی طرح اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اگر کسی عورت کا نام برہ یا برہ ہوگا, اس سے کوئی پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے, تو وہ کہے گی کہ میرا نام نیکی ہے نا, انا برہ, میں نیک عورت ہوں. تو وہ اپنی زبان سے نیکی کا دعویٰ کرتی ہے. تو اسی طرح ایک لڑکی کا نام برہ تھا, آپ نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا. ایک لڑکی کا نام بلکہ آسیہ تھا, سواد سے, آسیہ گناہگار, عین الفا سواد یاہا, تو آپ نے اس کو ہی بدل کر جمیلہ رکھا. تو جس کا برہ تھا اس کا زینب, اور جس کا آسیہ تھا اس کا آپ نے جمیلہ رکھ دیا. تو بعض لوگ اپنی بڑی تعریف کرتے ہیں تو یہاں پہ منع کیا گیا ہے اپنی تعریف کرنے سے, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اور بعض لوگ دوسروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں, ہے نا, خوش آمد کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی قزمان کے حق میں فرمایا, جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا, کہ یہ شخص دوزخی ہے. یہ شخص خوب جم کر لڑا اور زخمی ہوا, حتیٰ کہ بعض لوگوں کو رسول اللہ کے اس بات سے شک ہونے لگا. پھر لوگوں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ جب اسے زخموں سے زیادہ تکلیف ہوئی تو اس نے اپنی ترکش میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالا اور اسے اپنی گردن کو زخمی کر کے خودکشی کر لی. یہ صورتحال دیکھ کر کئی صحابہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی کر دی, اس شخص نے خودکشی سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا, اٹھ اور لوگوں میں منادی کر دے کہ بھیشت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا, اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بدکار آدمی سے بھی اپنے دین کی مدد کرا دیتا ہے. بخاری کی روایت ہے یہ. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے تھے, کہ آپ سچے تھے اور آپ سے جو وعدہ کیا گیا وہ بھی سچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک کا مادہ نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے, پھر 40 دن تک وہ خون کی پھٹکی رہتا ہے, پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا, پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے, کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے, رزق کتنا ہوگا, عمر کتنی ہوگی, آیا وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے, پھر دنیا میں آنے کے بعد تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر نیک کام کرتا ہے, حتیٰ کہ جنت اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے, پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے, تو وہ کوئی دوزخیوں کو سا کام کر بیٹھتا ہے اور کوئی بندہ زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ دوزخ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جاتی ہے, پھر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے, نہ تو کبھی کسی کو بہت برا بھلا کہنا چاہیے, کتنا ہی وہ برا اور کتنا ہی خراب نہ ہو, نہ جانے کب نیکی اس پر غالب آئے اور وہ بہت نیک بنے اور جنت میں جائے, اور نہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنا چاہیے. فلا تزکو انفسکم وعالم بمن اتقا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 36 سے لے کر 55 تک یہاں پہ اللہ تعالی جو ہے وہ اہل مکہ کو بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ کرتے تھے, تو ان کی تعلیمات کا نا خلاصہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے کہ ہمارا حسب نسب یہ, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, اب یہاں پہ جو ہے ان کی تعلیمات کا خلاصہ بتایا جا رہا ہے. ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا, اور یعنی آیت نمبر 36 سے 55 سے ان کی تعلیمات کا خلاصہ شروع ہوتا ہے نا, لیکن اس سے پہلے 3 آیتیں اور بھی ہیں, آیت نمبر 33 سے 35 تک, کیونکہ اب ہمارے پاس جو آخری آیات ہیں تو اس میں آیت نمبر 33 سے 35 تک اصل میں آخرت سے غفلت کا ایک کردار پیش کیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت, یہ مثال ولید بن مغیرہ کی ہے, ولید بن مغیرہ کی, اور وہ مکہ کا قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ ہر اس شخص پر یہ مثال چسپاں ہوتی ہے جس کے اندر یہ کردار پایا جاتا ہے. افارائیت اللذی تولا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس دیکھا تو نے اس شخص کو, تولا جو پھر گیا, جو کہاں سے پھر گیا, ہدایت سے, الہدا سے پھر گیا, وآتا قلیلا اور تھوڑا سا اس نے دیا, وعقدا اور رک گیا. عقدا کے کیا معنی ہوتے ہیں, اصل میں عقدا کا لفظ جو ہے یہ لفظ نکلا ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ زمین کو کھودے اور کھوتے کھوتے سخت پتھر آ جائے اور پھر وہ کھدائی کو چھوڑ دے, کیونکہ کھدائی اس کے لیے اب ممکن ہی نہیں رہی نا. تو اس طرح اہل عرب کے ہاں یہ محاورہ استعمال ہوتا تھا, کیا وہ کہتے تھے, عقد الحافر, معنی ہے کھودنے والے کے آگے کھدائی کے وقت हाँ फिर कोई बड़ी चट्टान आ गई, अब उसको तोड़ना उसके लिए दुश्वार हो गया, तो उसने क्या किया, उस काम को छोड़ दिया। और अग्दा का रूदे का दालिया, फिर इसके मानी क्या है, इसके मानी ये है अकदा के, कि इसका इस्तेमाल हर ऐसे शख्स के लिए होने लगा जो किसी को कुछ दे लेकिन पूरा ना दे, कोई काम शुरू करे लेकिन उसे पाया तकमील तक ना पहुंचाए। अब यहाँ पे बखीलों की मिसाल दी जा रही है, अफारईत अल्लज़ी तवल्ला, क्या तूने देखा उस शख्स को, तो ता की ज़मीर रसूलुल्लाह के लिए आई, अफारईता ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा उस शख्स को, तवल्ला जो राह खुदा से भटक गया फिर गया, वह आता कलीलन थोड़ा सा उसने दिया, वह अकदा फिर उसके बाद वो रुक गया, वह अकदा फिर वो रुक गया। और कहते हैं कि ये क्या मिसाल है कि वलीद बिन मुगीरा जो था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने पर पहले अमादा हो गया, फिर इसके एक मुशरिक दोस्त को जब पता चला कि ये मुसलमान होने का इरादा कर रहा है, तो उसने कहा कि तुम दीने अबाई को ना छोड़ो, अगर तुम्हें अजाब आखरत का खतरा है तो मुझे इतनी रकम दे दो, मैं जिम्मा लेता हूं कि तुम्हारे बदले वहां तुम्हारा अजाब भुगत लूंगा। तो वलीद ने क्या किया, उसकी बात मान ली और अल्लाह की राह पर आते आते उससे फिर गया, मगर जो रकम इसने अपने मुशरिक दोस्त को देनी तय की थी वो भी बस थोड़ी सी दी और बाकी रोक ली। तो इस वाक्य से अल्लाह ताला क्या बताना चाहते हैं कि जो लोग आखिरत से बेफिक्र और बेखबर होते हैं तो कैसी कैसी जिहालतें हैं जिनके अंदर वो मुब्तिला होते हैं। अफारईत अल्लज़ी तवल्ला, क्या देखा तूने उस शख्स को जो राय खुदा से फिर गया, वो आता कलीलन थोड़ा सा उसने दिया, क्योंकि दूसरे साथी ने कहा था ना मुशरिक दोस्त ने कि मैं तुम्हारा अज़ाब ले लूंगा क़यामत के दिन, थोड़ा सा दिया क्योंकि उसने कहा था इतने पैसे दो तो वहां पे मैं तुम्हारा सारा गुनाह, तुम्हारे सारे गुनाह अपने सर ले लूंगा, अज़ाब ले लूंगा, थोड़ा सा दिया फिर वो रुक गया। वह अकदा, और अकदा के मानी क्या है, बंद कर दिया, जैसे खुदाई करते करते सख्त चट्टान आ गई और अब जो है खुदाई छोड़ दी। तो बखील जो है उसकी मिसाल देकर बताया जा रहा है कि बखील जो है ना उसकी मुट्ठी बंद रहती है, वो जब खर्च करता है तो खर्च करते वक्त अवल तो करना नहीं चाहता, और अगर कोई शख्स उसको बहुत ही आमादा करे उकसाए तो क्या करता है कि उसको नोचने को दौड़ता है, कहता है कहां तक खर्च करूं, चलो हटो दूर हो जाओ, मैं तो ढेरों माल लुटा चुका। यकूल हलक तू माल अल्लू बादा, सूरत बलद अच्छे, मुठियां भींच जाती हैं, उसके चेहरे पर नागवारी के असरात होते हैं और फिर वो देना नहीं चाहता। इंदहू इल्मुल गैबी फाहुआ यरा, क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है। इसके मानी क्या है, इसके मानी ये है कि जैसे उसका ये कहना कि आखिरत के अजाब से मैं बचा लूंगा, वलीद बिन मुगीरा के दोस्त का वलीद बिन मुगीरा को कहना कि तुम मुझे पैसे दो और तुम्हें मैं वहां के अजाब से बचा लूंगा, तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या आखिरत का अजाब जो है या आखिरत इसको नजर आ रही है, क्या इसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है, कैसे पता चल गया कि ये जो है वो उसको जो है वो आखिरत के अजाब से बचा सकता है। तो दरअसल ये जो यहाँ पे ये आयत नंबर 33 से लेकर 35 तक बखीलों की जो है मिसाल देकर ये बात बताई गई है कि बखील जो है इनका क्या किरदार होता है और वो किस तरह से अपने आप को जो है वो अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करने से और माल खर्च करने से जो है वो रोकते हैं। तो ये चीज जो है ये बड़ी ही नापसंदीदा है और ये चीज जो है ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 36 से 55 तक, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत का दावा है अहले मक्का का, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उनसे निस्बत का दावा करते हो, तुमने कभी सोचा भी कि उनकी तालीमात का खुलासा क्या था। तो यहाँ उनकी तालीमात का खुलासा बयान किया गया है, अमलम युनब्बा बिमा फी सुहफ मूसा व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں یہ بات سامنے رکھی ہے کہ املم یونبا، کیا نہیں خبر پہنچی ان کو؟ اور نبا جو ہے وہ بڑی خبر کو کہتے ہیں، عام خبر نہیں، اہم خبر، بڑی خبر. کیا ان کو یہ بڑی خبر نہیں پہنچی؟ کون سی؟ بما وہ والی جو فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی. صحیفہ کی جمع ہے صحف، اور اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی تو اس میں جو خبر تھی، کیا اہل مکہ تک یہ پہنچی؟ اور اس کے ساتھ ہی وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی صحیفوں میں. یعنی آپ یوں پڑھیں گی، ام لم یونبہ بما صحف موسیٰ و ابراہیم. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ وقف کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو اہم تعلیمات تھیں، جو خبریں تھیں، کیا ان تک پہنچی؟ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تھا کیا، کہ کون سی کتاب؟ تورات. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، اور یہود و نصارہ کی جو کتابیں ان میں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا. تو قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ دو جگہ پر صحف ابراہیم کا ذکر ملتا ہے، ایک سورت اعلیٰ کی آیات فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور دوسرا یہاں پہ. اور تورات کا تو بار بار قرآن میں ذکر ملتا ہے نا، کہ یہ بات بھی تورات میں تھی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے الذی وفا، کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت. اور وہ تعارف کیسا تھا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو ایک طرف کردار ابھی پیش کیا ہے، آیت 33 سے 35 تک، یہ اہل مکہ کا کردار تھا، سرداروں کا بھی اور کفر کرنے والوں کا بھی. اور دوسری طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کا تعارف کروا رہے ہیں. ویسے تو دونوں پیغمبر ہی جلیل القدر ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. اور اہل مکہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پہ اپنا بزرگ اور اپنا جو تھا وہ خاندانی پیشوا مانتے تھے، دینی رہنما مانتے تھے، تو ان کا ذکر مزید کیا کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو وفا کے معنی ہوتے ہیں جس نے اپنے رب کے ہر حکم کی تعمیل کا حق ادا کیا، ہر وعدے کو پورا کیا، ہر امتحان میں صادق الوعد کہلائے اور مکمل طور پر کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، سورة البقرہ آیت 124 میں آپ پڑھ ہی چکی. تو یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کے بہترین بندے تھے، مسلم حنیف تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو آیت نمبر 38 اور 39 ہے، اور اس کے بعد 40 41، آپ اس پہ دیکھیں تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ اللہ تذر وازرۃ وزرا اخرا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا فرمایا؟ کہ اللہ تذر، کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا. تذر کا روٹ کیا ہے؟ وزارا، معنی کیا ہے؟ بوجھ، کہ نہیں بوجھ اٹھائے گا. وازرۃ بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرا دوسرے کا. والیسا، اور یہ کہ نہیں، للانسانی انسان کے لیے، الا مگر، ما سعا جو اس نے کوشش کی. وان سعیہ سوف یرا، اور یہ کہ اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی. ثم یجزاہ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا. ثم یجزا، بدلہ دیا جائے گا ہو اس کو، الجزاء بدلہ، الاوفا پورا پورا. کب دیا جائے گا؟ وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى، اور یہ کہ طرف تیرے رب کی پہنچنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بدلہ کب دیں گے؟ جب انسان جو ہے وہ رب کے پاس جو ہے وہ پہنچے گا.